الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه ممن أطاعوه فقد فازوا فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وصحح حالنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوزع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. صدق رسولنا الكريم. محبت سے دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سب سے پہلے پڑھی گئی تین احادیث جو صحیح بخاری سے لی گئی ہیں، ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے مدینہ منورہ کے ذکر میں فرمایا، اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ، مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح سے ڈال دے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا. اے اللہ، ہمارے مدینہ منورہ کے ناپ تول کے پیمانوں میں برکت ڈال دے، اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا ہمارے لیے سازگار بنا دے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے عرض کیا: اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. اے اللہ، جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے، اس سے دونی برکت مدینہ منورہ میں ڈال دے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر سے واپس لوٹتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں اور عمارات آپ کو نظر آتی، تو مدینہ کی محبت کی وجہ سے آپ اپنی سواری کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسری سواری پر سوار ہوتے، مثلا گھوڑے خچر وغیرہ پر، تو اسے ایڑ لگا دے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم اور اس کی خصوصی عنایت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی حاضری اور عمرہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ۔ چند ماہ پہلے سفر حج سے واپسی پر زیارات مکہ مکرمہ کے بارے میں میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی تھی، جو یقیناً حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضری کے شوق میں اضافے کا ذریعہ بنی۔ آج دل نے چاہا کہ زیارات مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری، با ادب حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یوں تو شہر مدینہ کا چپا چپا قابل زیارت ہے، جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت نبوی کے لیے خود منتخب فرمایا اور جو شہر ریاست اسلامیہ کے قیام کے بعد پہلا دارالامارہ دارالخلافہ بنا اور جس شہر کو تا قیامت سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسکن جنت الخلد کا شرف حاصل ہے، وہ جگہ کے جس کے بارے میں شاعر نے کہا، ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی کا۔ جس شہر کے بارے میں سید کائنات سرور کونین رحمت دارین نے فرمایا، ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیت الی جحرها، کہ ایمان مدینہ منورہ کی طرف ایسے سمٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف پلٹتا ہے، سمٹتا ہے، پناہ لیتا ہے۔ اس شہر مقدس کا یوں تو ہر گوشہ قابل زیارت ہے، البتہ یہاں کی سب سے نمایاں زیارت گاہ مسجد نبوی ہے، اس لیے کہ اس میں روضہ سید کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی روضہ رسول اور محبت انوار ربانی ہے، جہاں محبوب انس و جان سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو جانساروں کے ساتھ آرام فرما ہے۔ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس شہر کو نیا نام دیا۔ لوگ اسے یثرب کہتے تھے، یثرب اولاد نوح علیہ السلام میں سے ایک فرد کا نام ہے جو یہاں آ کر آباد ہوا تھا، اسی کے نام سے تب سے یہ شہر معروف ہے یثرب۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات رونق افروز ہوئے تو صحیح بخاری میں 1871 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، امرت بقرية تأكل القرى، کہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک ایسی بستی میں آ کر ٹھہروں جو دوسری بستیوں کو اپنے اندر جذب کرے، یعنی لوگ اپنی بستیاں چھوڑ کر اس بستی میں آ کر رہیں گے یا رہنے کی تمنا کریں گے. الحمدللہ ہم سب کی تمنا ہے. پھر فرمایا یقولون یثربا، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، جبکہ وہی المدینہ اس کا صحیح نام مدینہ ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو شہر مدینہ کی عمارات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئیں تو آپ نے فرمایا ہادی طابہ، ہادی طابہ، یہ مبارک مقام ہے، یہ پاکیزہ مقام ہے. عربی زبان میں قوت یا عظمت کے اظہار کے لیے کسی جگہ یا کسی چیز کے ایک سے زائد نام معروف ہیں. تلوار کے 1000 کے قریب، شیر کے 200 کے قریب. سیرت نگاروں نے اس مدینہ منورہ شہر کی عظمت کو نمایاں کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے 64 کے قریب، بلکہ علامہ سمہودی نے 94 نام جمع کیے ہیں، مدینہ منورہ کے 94 نام. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اردو کے ایک مصنف مولانا محمد عبد المعبود کو، جنہوں نے تاریخ المدینہ منورہ کتاب لکھی ہے، اس میں یہ سارے نام وجہ تسمیہ کے ساتھ مذکور ہیں. چند نمایاں نام یہ ہیں: ارض اللہ، اللہ کی زمین، حرم رسول اللہ، اللہ کے رسول کا حرم صلی اللہ علیہ وسلم، دار الایمان، ایمان کا گھر، دار الہجرہ، دار السلام، دار الفتح، سید البلدان، شہروں کا سردار، الشافیہ، اللہ تعالی کی طرف سے شفا دینے والا، طیبہ، پاکیزہ، قبۃ الاسلام، قبۃ القلب الایمان، قرية الانصار، مدخل الصدق، جس کو قرآن نے کہا ہے رب ادخلنی مدخل صدق، المقدسہ، المبارکہ، المحبوبہ. ان 94 ناموں میں یثرب کہیں نہیں ہے. پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ آئے گی کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی یہ ترکیب استعمال کرنے سے ہم کب باز آئیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، شہر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونے کے بعد محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا دوسرا فوری اقدام مسجد نبوی کی تعمیر تھا. حضرت انس فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات مدینہ طیبہ تشریف لائے، وامر ببناء المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مسجد بنانے کا حکم صادر فرمایا. جس جگہ کا انتخاب مسجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبیلہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے سرپرستوں سے فرمایا یا بنی النجار سامنونی، اے بنو نجار اس زمین کی قیمت مجھ سے وصول کرو. سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں عرض کیا لا نطلب ثمنه الا الى اللہ، ہم اس کی قیمت آپ سے نہیں لیں گے، اللہ سے لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت زمین وصول کرنے سے وصول کرنا پسند نہیں فرمایا. چنانچہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ یہ قطعہ اراضی 10 دینار میں خریدا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ 10 دینار ادا کرو. انہوں نے اپنے پاس سے 10 دینار ادا کر کے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا. صحیح بخاری میں ہے کہ فامر بقبور المشرکین فنبشت, اس خریدی کی جگہ پر مشرکین کی چند پرانی قبریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اکھاڑا جائے اور زمین ہموار کی جائے. یقینی بات ہے وہ قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں کسی اور جگہ دفن کر دی گئی ہوں. ثم بالخرب فصویت, پھر گڑھوں کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا, زمین ہموار کر دی گئی. اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک برساتی نالا بھی یہاں سے گزرتا تھا, اس کو بھی پاٹ دیا گیا. وَمِن نَخْلِ فَقُطِعَ, اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے ان کو کاٹنے کا حکم دیا, وہ کاٹ دیے گئے. فَصَفُّ النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِد, تو کھجوروں کے تنوں کو مسجد کے قبلے کی طرف قطار میں گاڑ دیا گیا. بڑی دلچسپ بات ہے جو میں آج آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. پھر میٹیریل کا مرحلہ آیا, مسجد کی دیواروں کے لیے کچی اینٹیں بنانے کا انتظام جنت البقیع کے مشرق میں بئر ایوب کے قریب کیا گیا. بنیادیں پتھروں سے بنائی گئیں, پتھر لائے گئے. اینٹیں جب تیار ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے. وہ آج کے سائز کی اینٹیں نہیں تھیں یقینی بات ہے, بڑے بڑے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک, باقی لوگ ایک ایک اینٹ لا رہے ہیں, وہ دو دو اینٹیں لا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے جواب میں فرمایا ایک اینٹ میری طرف سے ہے اور ایک میرے آقا کی طرف سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مسجد نبوی شریف کے سنگ بنیاد کا مرحلہ آیا تو پہلا پتھر خود سید کائنات معمار انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا. دوسرے پتھر کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, انہوں نے آ کے دوسرا پتھر اس پتھر کے ساتھ رکھا. تیسرا پتھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا, اور چوتھا پتھر ان پتھروں کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا. گارا بنایا گیا تھا, آپ مطمئن نہیں ہوئے. حضرت طلق ابن علی گارا بنانے کے بڑے ماہر تھے, انہوں نے گارا بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور فرمایا یہ گارا بنانے میں خوب ماہر ہیں, لہذا ان سے یہی خدمت لی جائے گی. پہلی دفعہ مسجد نبوی اس طرح سے تعمیر ہوئی کہ بنیادیں پتھروں سے اٹھائی گئیں, دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں, 3 دروازے رکھے گئے, جنوب میں, مغرب میں اور مشرق میں. مشرق والے دروازے سے خود محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے. شروع میں مسجد کی چھت بھی نہیں تھی اور مسجد کی محراب بھی نہیں تھی. کیا سادہ مسجد. مسجد کی توسیع جو ابھی تک جاری ہے اس کے بھی کئی مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں سن 7 ہجری میں دور نبوی میں مسجد کی توسیع ہوئی، اور پہلے مسجد کا ابتدائی سائز 1050 مربع میٹر تھا، پھر مسجد کا رقبہ توسیع کے بعد 50x50 میٹر یعنی طول و عرض 150 فٹ ہو گئے۔ چھت بنائی، اور چھت کیسے بنی؟ کھجوروں کے تنے اور کھجوروں کی شاخیں، اور اوپر مٹی ڈال دی گئی، بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا۔ 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے بعد جنوبی دروازہ بند کر دیا گیا، چونکہ مسجد نبوی میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ مسجد نبوی میں قبلہ کس طرف ہے؟ جنوب کی جانب ہے۔ جنوب کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ شمال کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اس توسیع کے لیے، یہ جو دوسری توسیع ہے، اس کے لیے مسجد سے متصل ایک انصاری صحابی کا گھر خریدا گیا، اور یہ اعزاز حضرت عثمان کے حصے میں آیا۔ 20,000 یا بعض لوگوں کی رائے میں 25,000 درہم کے ساتھ حضرت عثمان نے یہ گھر خرید کے مسجد کے لیے وقف کیا، اور سید کائنات کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت پائی۔ تیسری توسیع 638 عیسوی 17 ہجری میں دور فاروقی میں ہوئی۔ ہر توسیع کی تفصیل ذکر نہیں کریں گے ورنہ بات درمیان میں ہی رہ جائے گی۔ چوتھی توسیع 650 عیسوی 29 ہجری دور عثمانی میں ہوئی، خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر مسجد میں شریک ہوئے۔ پانچویں توسیع 707 عیسوی یعنی 88 ہجری میں ہوئی، ولید ابن عبد الملک اس وقت حکمران تھے، ان کے حکم سے گورنر مدینہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے حصے میں یہ اعزاز آیا، اور مسجد 6,440 میٹر اس کا احاطہ ہو گیا، 4 مینار بنے، 1 محراب۔ مسجد نبوی کا محراب پہلی مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں بنا، اور 20 دروازے۔ چھٹی توسیع 161 سے 165 ہجری تک ہوتی رہی، 8,890 میٹر مسجد کی توسیع ہو گئی، 60 کھڑکیاں بن گئیں، 24 دروازے لگ گئے۔ ساتویں توسیع 888 ہجری میں کاتبائی حکمران مصر کے، ان کے دور میں ہوئی، اور حجر مبارکہ پر 2 گنبد بنائے گئے۔ چھوٹی موٹی توسیع خدمت جاری رہی، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، 1277 ہجری میں ترکوں نے جو توسیع کی ہے وہ ادب نبوی کا شاہکار ہے، اور تاریخ انسانی میں حیرت میں ڈال دینے والی۔ ادب نبوی کا شاہکار توسیع، جب انہیں یقین ہو گیا کہ مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے، تو سلطان نے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا، اور پورے ملک میں اعلان ہوا کہ عمارت سازی کے ماہرین یہاں آئیں۔ الگ الگ محلے بنائے گئے، الگ الگ کاریگر اپنے اپنے محلوں میں ٹھہرائے گئے۔ پھر حکمران نے آ کر ان سے خطاب کیا کہ اپنے اپنے بچوں میں سے جو ذہین بچہ ہے وہ ہمیں دیں، اور اسے اپنا فن سکھائیں، فن میں ماہر کریں، اور ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا گیا، شاہ سواری انہیں سکھائی گئی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ جو بے مثال منصوبہ ہے 25 سال تک جاری رہا۔ 25 سال کے بعد 500 ماہرین تیار ہوئے جو حافظ قرآن بھی تھے اور باعمل مسلمان بھی تھے۔ اس دوران پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی گئیں، مختلف جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، سارا سامان پھر مدینہ منورہ پہنچایا گیا، لیکن شہر مدینہ سے باہر ایک بستی بسائی گئی تاکہ کہیں بے ادبی نہ ہو اس شہر کے۔ پھر کام شروع ہوا، ہر شخص باوضو، پابندی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو۔ حجرہ مبارکہ کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے، اور حال یہ ہے کہ پتھروں کو اپنی جگہ پر ٹکانے کے لیے پتھروں کو اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے تہ بتہ کپڑے اوپر کپڑے کی تہ رکھ کر لکڑی کے ہتھوڑے سے انہیں چوٹ لگائی جاتی تھی تاکہ آواز بلند نہ ہو، اور اگر کوئی پتھر اس میں درستی کی ضرورت ہوتی تو وہاں درستی نہیں ہوتی تھی، واپس بستی میں جاتا تھا وہ پتھر اور وہاں سے درست ہو کے آتا تھا۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور مسجد نبوی کی تعمیر، جس کو آج ہم قدیم مسجد کہتے ہیں، یہ تیار۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 500 سال تک یہ تعمیر مضبوط ہی رہے گی۔ 9ویں توسیع ملک عبدالعزیز کے دور میں ہوئی اور انہوں نے بھی پتھروں کی تراش کے لیے ذوالحلیفہ میں ایک کارخانہ لگوایا تاکہ مسجد کے قریب بے ادبی نہ ہو۔ 10ویں توسیع شاہ فیصل مرحوم کے دور میں ہوئی اور 11ویں وسیع تر توسیع 1414 ہجری شاہ فہد کے دور میں ہوئی، 82,000 مربع میٹر۔ یہ سب سے بڑی موجودہ توسیع ہے جس پر قریباً 722 ملین ریال خرچ ہوئے، اور مسجد نبوی کے مینار تعمیر ہوئے، اور میناروں کے اوپر جو چاند ہے، چاند کی بلندی قطر اس کا 6 میٹر ہے اور 4.5 ٹن اس کا وزن ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، زمانے قریب کی سب سے بڑی توسیع جو ہو رہی ہے، جس کی منظوری شاہ عبداللہ مرحوم نے دی تھی، 2012 میں دی تھی، اور جس پر کام جاری ہے، اس منصوبے کی تکمیل پر 20 لاکھ نمازی مسجد نبوی میں سما سکیں گے، اور یہ عمارت 664,800 مربع میٹر سے زائد رقبے پر محیط ہوگی، اور یہ توسیع منصوبہ 2040 میں جا کے مکمل ہوگا۔ مسجد نبوی کے اندر سب سے بڑی زیارت گاہ، جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو شرف ملا ہے، وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی آرام گاہ ہے، جہاں جنت کے ٹکڑے میں 3 ہستیاں آرام فرما ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا روضہ اطہر ہے، اس میں پہلی 4 دیواری ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی ہے، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی تھی کہ انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات جہاں رحلت فرما ہوتے ہیں وہیں آرام فرما ہوتے ہیں، وہیں ان کا مدفن ہوتا ہے۔ اس چار دیواری کو سیدنا عبداللہ بن زبیر نے قدرے دیواریں بلند کر کے بند کر دیا تھا، کوئی دروازہ نہیں. اس کے بعد دیوار ایک جب گر گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، اور مستری نے جب وہ بنیاد کھودی اس طرف کی تو ایک پاؤں ننگا ہو گیا اور پورے شہر میں کوہرام مچ گیا. معلوم ہوا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہے. تو چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پانچ کونا ایک دیوار پانچ کونا دیوار حجرے مبارک کے گرد بنائی جس میں کوئی دروازہ نہیں، اور پانچ کونا اس لیے بنائی کہ تاکہ چورس اگر ہوئی تو خانہ کعبہ سے مشابہت نہ ہو. پھر تیسری دیوار، پانچ کونا دیوار نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے حصے میں آئی، وہ بھی بغیر دروازے کے. 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک غلام اندر گئے تھے قبور مبارکہ کو قدرے صاف کیا اور بتایا کہ یہ زمین سے بالکل ہموار ہیں اور تھوڑی سی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی آرام گاہ قدرے اٹھی ہوئی. 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ سمہودی، یہ اس وقت موجود تھے جب یہ تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ، تو ان کو بھی روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہوئی. لیکن گزشتہ 550 سال میں کوئی آدمی نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی قبر مبارک اور شیخین کریمین علیہ الرضوان کی قبر مبارکہ کو نہیں دیکھ سکا. جو ہمارے ہاں تصویریں قبور مقدسہ کی پھیلائی گئی ہیں وہ جھوٹی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. گنبد خضرا کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، مجھے وقت کا احساس ہے، میں چاہتا ہوں یہ بات آپ کے سامنے آ جائے. امام زین الدین المراغی لکھتے ہیں کہ پہلے حجرے انور پر گنبد نہیں تھا، دورے صحابہ میں اور دور تابعین میں نہیں تھا. 1279 عیسوی یعنی 678 ہجری میں ملک منصور قلادون الصالحی نے لکڑی کا گنبد بنوایا اور اس پر زرد رنگ لگایا، پیتل کی پتریاں لگا کے زرد رنگ لگایا. تو پہلا رنگ گنبد کا زرد رنگ کا تھا. اس کے بعد ملک ناصر حسن نے گنبد کی تجدید اور مرمت کرائی. پھر 1363 عیسوی میں یعنی 765 ہجری میں ملک اشرف شعبان ابن حسین ابن محمد کے دور خلافت میں گنبد کی اثر نو تعمیر ہوئی مضبوطی کے ساتھ، لیکن ابھی تک لکڑی کا ہی تھا. 1476 عیسوی 881 ہجری میں گنبد کی لکڑی خراب ہوئی تو الشمس ابن الزمن نے دوبارہ اسے درست کروایا. 1481 میں یعنی 886 ہجری آگ لگنے سے گنبد بھی جل گیا اور مسجد کو بھی نقصان پہنچا. تو چنانچہ وہ جو پانچ کونا عمارت تھی نیچے، اس کے ارد گرد ستون بنا کر ان کے اوپر گنبد بنایا گیا. 1483 عیسوی 888 ہجری میں مصر کے حاکم ملک کا اتباعی کے حکم سے امیر مدینہ نے پہلی دفعہ کالے پتھروں سے گنبد تعمیر کروایا اور اس پر سفید رنگ کروایا، اور اس گنبد کا نام قبۃ البیضاء، سفید قبہ، سفید گنبد معروف ہوا. وہ پہلا رنگ زرد تھا پھر سفید ہوا. اس کے بعد 1487 892 ہجری میں اسی گنبد کے اوپر ایک اور بڑا گنبد تعمیر کیا گیا. پھر 1572 عیسوی 980 ہجری میں سلطان سلیم عثمانی نے بڑا پرشکوہ گنبد بنوایا, رنگا رنگ پتھروں سے سجایا, اور گنبد الازرق نیلے رنگ کا گنبد معروف ہوا. گویا تیسرا رنگ نیلا رنگ ہے. پھر 1818 عیسوی 1233 ہجری میں سلطان محمود ابن سلطان عبد الحمید ثانی نے نیا گنبد بنوایا اور اس پر سبز رنگ کرنے کا حکم دیا, جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے. اور یہ آج تک جاری, رنگ وہی جاری ہے. اور جب سرخ سامراج کی بات ہوتی تھی تو کسی نے کہا تھا کہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, ہم پر سایہ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پھر مواجہ شریف ہے. میں تو دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مواجہ شریف کے سامنے آپ یوں سمجھیں کہ گویا آپ بالکل سرکار کے سامنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہاں اگر آدمی مووی بنا رہا ہو تو وہ کتنی ناسمجھی کر رہا ہے, کس قدر گستاخی کر رہا ہے. شروع میں روضہ اطہر سے قبلے کی طرف ایک فانوس لٹک رہا ہوتا تھا جو روشن رہتا تھا اور علامت تھا اس بات کی کہ یہاں مواجہ شریف. فانوس کو سر کے نیچے رکھو, سامنے دیکھو, سامنے ادب سے نگاہیں جھکاؤ اور سلام عرض کرو. پھر چاندی کا ایک بڑا موٹا نمایاں کیل, سر پر قندیل اور سامنے کیل کا چاندی کا بڑا ٹکڑا, وہ نشانی بنا مواجہ شریف کے. پھر جالیوں میں سے درمیانی جالی میں, تین جالیاں ہیں, ان میں سے پہلی جالی میں بھی دو سوراخ ہیں اور آخر والی جالی میں بھی دو سوراخ ہیں. درمیانی جالی میں تین سوراخ ہیں, ان میں سے پہلا بڑا سوراخ جو 9 انچ قطر کا ہے تقریباً, وہ مواجہ شریف. اور جب بھی اللہ جانے کا موقع بخشتا ہے تو یہ شعر میں وہاں لکھا ہوا ضرور پڑھتا ہوں, نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, میری جان قربان ہو جائے اس قبر پر, اس روضہ اطہر پر جس میں آپ آرام فرمائے. ایک ستون پر یہ شعر ہے, شعر کا ایک حصہ ہے, اور دوسری جانب فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم, ساری دنیا کی عفت عفاف اور سخاوت اور کرم سمٹ کر یہاں آ گیا ہے. پھر مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے, جس کے بارے میں فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روزہ تم بر ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے 22 میٹر لمبا اور 15 میٹر چوڑا حصہ مسجد کا, اسے فرمایا کہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اور ایک بات میں آپ کے لیے عرض کروں، جیسے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، ویسے ہی جو وہاں نہیں جا سکتے ان کے لیے یہ بشارت اللہ کے حبیب نے بتائی ہے۔ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، لوگو جب جنت کے باغیچوں میں سے، ریاض الجنہ، اس جگہ کا نام ریاض الجنہ تو ہم نے رکھا ہے، اصل اس کا نام ہے روضۃ الجنہ، چونکہ ریاض تو روضہ کی جمع ہے، ریاض تو روضہ کی جمع ہے، عرب اس کو روضہ ہی کہتے ہیں، ہم سادگی میں اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب جنت کے باغیچوں میں سے تمہارا گزر ہو تو کچھ نہ کچھ چر چگ لیا کرو، یعنی حاصل کر لیا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ریاض الجنہ کیا ہے، وہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ دو الفاظ ہیں، فرمایا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں ہیں، اور دوسری حدیث میں ہے حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ تو جو وہاں نہیں جا پا رہا وہ مسجد میں آنے کو غنیمت جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، اس کی بھی ایک مستقل تاریخ ہے، دو تین منٹ میں عرض کر دوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ 8 ہجری سے پہلے منبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کے حبیب خطاب فرمایا کرتے تھے، جس کو اس تنے حنانہ کہتے ہیں، جس کو حنانہ کہتے ہیں۔ اور جب منبر بن کے آ گیا اور اللہ کے حبیب اس کھجور کے تنے سے ہٹ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے، تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بچہ بلک رہا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتر کر اسے سینے سے لگایا، اور وہ اس طرح حنانہ ہے، ایک ستون۔ 654 ہجری میں یہ منبر جو تھا وہ جل گیا، 656 میں یمنی حکمران ملک مظفر شمس الدین نے منبر بنا کے بھیجا، 666 ہجری میں مصر کے حکمران سلطان رکن الدین نے منبر بنا کے بھیجا، لکڑی کے منبر، 797 ہجری میں مصری سلطان ظاہر برقوق نے منبر بنا کے بھیجا، 822 ہجری میں مصر کے ہی ایک حکمران معید شیخ نے بھیجا، اور 888 میں مصری حکمران اشرف قائطبائی نے بھیجا، اور 999 ہجری میں عثمانی سلطان مراد خان نے منبر بنوا کے بھیجا۔ آج بھی وہی منبر نصب، یہ ترکوں کے اعزاز۔ 1403 ہجری میں شاہ فہد نے اس کی تزئین کروائی۔ یہ تو مسجد نبوی کا ہے تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، پھر میں وہ بات دہراؤں کہ مدینہ کا تو چپا چپا قابل زیارت ہے، وہاں کا گوشہ گوشہ قابل زیارت ہے، مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، شہدائے احد کا کی شہادت گاہ ہے، جبل احد ہے، 7.5-8 کلومیٹر لمبا اور 3.5-3 کلومیٹر چوڑا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہے احد، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، پہاڑ بھی جس سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سچی محبت ان سے نہ کرنے والے ہوں تو پھر ہم تو پتھروں سے بھی بہتر ہوئے۔ الحمدللہ ہمیں سرکار سے محبت ہے، اللہ اپنی محبت کو اطاعت کے دعوے کے دلیل کے ساتھ مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔